الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجئے اس حضرات. یہ دروازے کیوں بند ہیں؟ واجب الاحترام بزرگو، عزیز دوستو اور بھائیو، آج کی گزارشات کے لیے احباب کی خواہش اور تقاضے پر جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے تفریح اور کھیل، ایک فطری تقاضا اور اس کی شرعی حدود. تفریح یعنی جس کو آج کل آپ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں، اس کے نام پر دنیا بھر کا جو گند الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں پھینکا جا رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کی شناعت سے اور اس کی برائی سے ہر سلیم الفطرت انسان آگاہ ہے. اس حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی. سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں انسان کی دلچسپی کے مختلف مراحل ذکر فرمائے ہیں. پنکھوں کے شور کی وجہ سے معلوم نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. دنیاوی زندگی کا خلاصہ یا وہ دلچسپیاں جن سے انسان اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں میں گزرتا ہے، وابستہ رہتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں چار بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے اعلمو، خوب سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ یہ دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ یہ نام ہے کھیل کود کا. وزینت، ظاہری سجاوٹ کا، وتفاخر بینکم، اور تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے اور اترانے کا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کا. گویا اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی دلچسپی کے ان کی زندگی میں چار مرحلے بیان فرمائے ہیں. پہلا ہے لعب و لہو. لہو و لعب یعنی بچپن میں ساری دلچسپی عموماً کھیل کود سے ہوتی ہے. بچوں کا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا ہے, وہ اسے ہی مقصد حیات سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھتے ہیں. دوسرا ہے وزینت. جوانی کے دور میں زیب و زینت, سجاوٹ کا شوق ہوتا ہے, لباس کا خیال, جوتوں کا, اپنے چہرے بشرے کا, اس کا خیال رہتا ہے اور اس بات کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اگر آج آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو یقین کیجئے آپ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ بہت بڑا سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. لباس پر, کاسمیٹکس کی مصنوعات پر, سواریوں پر, مکانات پر, یہ خواہش کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. اللہ فرماتے ہیں زینت, یہ ایک دوسری دلچسپی ہے جو انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اور پائی جاتی ہے. میں تو آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی محنت ہم اس پر صرف کر رہے ہیں کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں, اگر اس سے آدھی محنت اس پر شروع ہو جائے اور صرف ہو کہ میں اپنے رب کو کیسے اچھا دکھائی دوں, تو یقین کیجئے کام بن جائے. میں اپنے اللہ کی نظر میں اس کا پسندیدہ کیسے بن جاؤں, وہ کہتے ہیں نا کہ دلہن سے ہر ایک آ کے کہتا تھا کہ تم بڑی اچھی لگ رہی ہو, بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تو دلہن نے بار بار یہ باتیں سننے کے بعد کہا کہ میں تو اچھی تب لگوں گی جب میرا سائی مجھے کہے گا کہ تم اچھی ہو. اصل تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کو اچھا لگوں اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں آ جاؤں. بہرحال دوسری صلاحیت اس پر صرف ہو رہی ہے. اور تیسرے فرمایا وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, ایک دوسرے پر برتری جتانا اور دوسروں کو نیچا دکھانا. دنیاوی ساز و سامان میں دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش, یقین کیجئے اس پر بھی بہت محنت صرف ہو رہی ہے کہ کس طرح میں دوسروں کو نیچا دکھاؤ. گھروں میں جتنے اختلاف ہیں, ساس بہو کے
جتنے جھگڑے ہیں اور انسانوں کے مابین جتنے اختلافات ہیں برادریوں میں، ان میں سب سے بڑا عنصر اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ میں دوسروں کو کیسے نیچا دکھاؤں اور خود اپنی برتری ان پر ثابت کر سکوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی خواہش اور کوشش اور دنیاوی ساز و سامان پر اترانا اور اپنی برتری جتانا، کسی کے ڈرائنگ روم میں جا کر اس کے ڈرائنگ روم میں سجاوٹ کا جو سامان ہے وہ دیکھنے کے بعد یہ خواہش کرنا اور کوشش کرنا کہ میں ایسی چیز لا کے رکھوں جو کسی اور کے ہاں نہ ہو، یہ اللہ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے. مطلب ایک آدمی ایک اتنا سا پتھر جس کو لوگوں نے ہیرے کا نام دے دیا ہے، اگر 2 کروڑ یا 2 ارب میں لے رہا ہے تو اس کا اس کے سوا اور کیا مقصد ہے کہ میں اور لوگوں کو نیچے دکھاؤں. فرمایا چوتھے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بڑھاپے کے قریب مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دلچسپی اور خواہش. مال کس قدر کس کے پاس ہے، اولاد اس کی کیسے ترقی کر رہی ہے، کیسے کن کن مناصب پر آگے بڑھ گئی ہے اور کیسے انہوں نے اپنے اپنے کام شروع کر دیے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ہیں جن کو انسان دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے، اور ہر مرحلے میں انسان جس چیز کو اپنی دلچسپی کی معراج سمجھتا ہے اگلے مرحلے میں وہ بے حقیقت معلوم ہونے لگتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو انسان اس پر ہنستا ہے کہ میں نے کس چیز کو اپنی زندگی کا حاصل اور مقصد سمجھا ہوا تھا. آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا والی یہ زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. اس لیے کہ یہ تمام تر چیزیں جن کے لیے انسان اپنی جان کھپا رہا ہے اور جنہیں اپنی دلچسپی کا مرکز بنا رہا ہے، یا تو یہ چیزیں اس سے چلی جاتی ہیں یا یہ ان سب کو چھوڑ کر ان سے چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اور آخرت میں پہنچ کر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری دلچسپیاں بے حقیقت تھیں اور اصل حاصل کرنے کی چیز تو آخرت کی کامیابی اور خوشحالی. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر ان الفاظ میں کیا، فرمایا کل نفس ذائقت الموت، ہر جان نے موت کی تلخی کو چکھنا ہے. موت کا مزہ نہیں ہوا کرتا، موت کی تو یقیناً تلخی ہے. ان للہ سکرات الموت، ہر آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی تلخیاں ہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن تمہیں ملیں گے. دنیا میں نہ تو اچھا کرنے والے کو اس کی اچھائی کی پوری جزا ملنا ممکن ہے اور نہ برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی پوری سزا ممکن ہے. دنیا کا دامن اس حوالے سے تنگ ہے، ایک انسان ایک جان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے سزائے موت ہو جائے گی، اگر وہی انسان 10 افراد کو ناحق قتل کرتا ہے تو آپ اسے 10 مرتبہ سزائے موت نہیں دے سکتے. جج اگرچہ لکھتا رہے کہ 10 مرتبہ سزائے موت ہے, لیکن 1 مرتبہ سزائے موت کے بعد اس کو آپ مزید سزائے موت نہیں دے سکتے. دنیا اپنے دامن کی تنگی کی وجہ سے برے کو اس کی برائی کی پوری سزا دینے اور اچھے کو اس کی اچھائی کی پوری جزا دینے کے حوالے سے محدود ہے. تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن تمہیں ملے گا. اور آگے فرمایا, فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے ہٹا لیا گیا, وادخل الجنہ, اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز, وہ ہے حقیقت میں کامیاب. حقیقی کامیابی یہ شخص حاصل کر رہا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور جنت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے, اس لیے کہ اس کی تمام تر نعمتیں عارضی ہیں اور اس کا وجود بھی عارضی ہے اور انسان کا اس سے استفادہ بھی عارضی ہے. یا تو یہ چیزیں مٹ جائیں گی یا انسان یہاں سے چلا جائے گا. اب میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام ہر ایسی تفریحی سرگرمی کو قبول کرتا ہے جو اخلاق اور شائستگی کے دائرے میں ہو, اور ہر ایسا کھیل جو صحت مندی اور جسمانی قوت کی بحالی کا ذریعہ ہو, اور تفریح اور کھیل جو ذہن کو تازگی عطا کرے اور سیرت و کردار پر منفی اثر نہ ڈالے. اسلام ایسی تفریح اور کھیل کو قبول کرتا ہے, بلکہ بعض حالات میں انکرج کرتا ہے, حوصلہ افزائی کرتا ہے, جیسے ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں. اسلامی معاشرے میں تفریح اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اختیار کی جا سکتی ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے, اور تفریح اس زندگی کا ایک محدود دائرہ ہے. زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی خوشنودی کی جستجو اور تعمیر آخرت ہے, اور لہو و لعب سے اعراض کرتے ہوئے تعمیر حیات ہے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں, سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 13 صفات بیان فرمائی کہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے کون سے ہیں. ان 13 صفات میں سے جو رحمان کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, والذین لا یشہدون الزور, وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹ پر مبنی نظریے کو درست قرار نہیں دیتے, جھوٹا ووٹ نہیں دیتے, جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب لغو کے پاس سے کہیں گزریں تو بہت متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی ارادتاً ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے, اور اگر اتفاقاً یا مجبوراً گزر ہو تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ ان لوگوں کے اس فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, مومنین کی تعریف کرتے ہوئے خصوصاً اہل حبشہ کے مسلمان, ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اعرضوا عنہ, جب وہ نکمی باتیں سنتے ہیں اور لغ باتیں تفریح کے نام پر یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر سنتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہوئے رخ پھیر لیتے ہیں, وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں، سلام علیکم، ہم تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سلام متارکہ ہے، اس سلام کو سلام متارکہ کہتے ہیں، ہم تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ لا نبتغ الجاہلین، لیکن یہ ہے کہ ہم الجھتے نہیں، ہم جاہلوں کے منہ نہیں لگتے۔ اسی طرح سورہ مومنون کے بالکل آغاز میں آپ حضرات نے دیکھا اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے، مقاصد میں کامیابی اور دنیاوی تکالیف سے نجات پانے والے ایمان والوں کی 6 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن باتوں یا جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں یا جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوتا یا جن کی حقیقی ضرورت نہ ہو، یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ہر ایسا بے فائدہ کام جس میں دینی نقصان بھی ہو رہا ہو، مثلا میچ دیکھتے دیکھتے نماز چلی گئی، اس سے پرہیز واجب ہے، اور ایسے کام کا دیکھنا یقیناً ناجائز اور حرام کے درجے میں آتا ہے۔ اور جو بے مقصد کام دینی لحاظ سے نہ مفید ہو نہ مضر، اس کو چھوڑنا پسندیدہ ہے بے مقصد، اگرچہ نہ مفید ہے نہ نقصان دہ لیکن ہے بے مقصد۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، تفریح عربی کا لفظ ہے اور یہ فرح سے ہے، اس کا روٹ فرح ہے، اور فرح کے معنی خوشی، انبساط اور اطمینان کے ہیں، اور تفریح کا مطلب ہے ایسا پروگرام جس سے طبیعت میں فرحت اور انبساط ہو۔ اسی طرح کھیل ہے، ایسا کھیل جس میں جسمانی فوائد ہوں، صحت اور چستی کا ذریعہ ہوں، شریعت نے ان کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اپنے آپ کو میدان جہاد میں اور باطل کے مقابلے میں مضبوط پانے والا مومن، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے، کیونکہ طاقتور ہوگا تو بہت سے اعمال جو اس پر لازم ہیں وہ بجا لا سکے گا، وہ نماز باجماعت ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہوگا، وہ کسی ضرورت مند اور محتاج کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نیکی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں ایک مہینہ بھر یا مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کے وقت اس کے ساتھ چل پڑوں۔ یہ ساتھ چل پڑنا معمولی کام نہیں ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اپنے بھائی کی نصرت اور مدد میں اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ السعی للارملۃ والمساکین والمسکین، کسی مسکین اور ضرورت مند بیوہ کی ضرورت کے لیے اس کوشش کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات کو تہجد میں کھڑے ہونا ہے اور سارا دن نفلی روزہ رکھنا ہے۔ یہ یعنی سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً ان کا دائرہ وسیع ہے۔ اب یہ سارے کام وہی کر سکے گا جو صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے کھیل اور تفریح کے پروگرام جو محض وقت کا ضیاع ہو، فکر آخرت سے غافل کرنے والے ہوں، دوسروں کے ساتھ دھوکہ فریب اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ بننے والے ہوں، ہمارے دین نے ان سے منع کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ما یلہو بہ المرء المسلم باطل الا رمیۃ بقوسہ وتادیبہ فرسہ۔ فرمایا، ہر وہ کام کہ مومن مرد کا ہر کھیل بیکار ہے، باطل بیکار ہے، الا رمیۃ بقوسہ، ہاں تیر اندازی سیکھتا ہے یا گھوڑا سدانے کے کھیل، کہ یہ کھیل حق ہیں، اس زمانے میں ان کی ضرورت تھی کیونکہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے دفاع کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اور ابتدائے اسلام میں تمام ورزشیں الفروسیہ کے نام سے معروف تھیں، اور ان کا بنیادی مقصد اپنی ذات اور اپنے حق کے دفاع کے لیے خود کو تیار کرنا اور تیار رکھنا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں اس طرح کی تیاریوں کا حکم دیتے ہوئے سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنی قوت تیار رکھو، وہ تمہاری طاقت کی صورت میں ہو یا گھوڑوں کی چھاونیوں کی صورت میں ہو، جس کے ذریعے سے تمہارا روپ اور دبدبہ تمہارے دشمن پر قائم رہے۔ ان ہدایات کی روشنی میں بعض کھیل پسندیدہ ہیں، مستحب ہیں، جیسے وہ کھیل کہ جو انسان کے ذاتی دفاع، ملکی دفاع اور ملی دفاع کا اور سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح وہ کھیل جو جسمانی طاقت کو بحال رکھے، اعصاب کی مضبوطی اور نظر کی تیزی کا ذریعہ ہو۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القوۃ الرمی، خبردار قوت اور طاقت الرمی کسی چیز کو پھینکنے کی اعلی صلاحیت حاصل کرنے میں، کسی بھی ہتھیار کے ذریعے مطلوبہ چیز کو نشانہ بنانا، جیسے راکٹ، میزائل، یہ سب اس کے تحت آتے ہیں، تیر اندازی کے تحت آتے ہیں۔ بلکہ اگر صحت مند کھیلوں میں آپ ان کھیلوں کو شمار کریں، بشرطے کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پامال نہ ہو رہی ہوں، تو گولف کا کھیل، پولو کا کھیل، یہ یقیناً اس کے تحت آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی مشق جہاں جسمانی لحاظ سے بہترین ورزش ہے، وہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پامال نہ ہو رہی ہوں تو باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، ان اللہ لَيَدْخُلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةِ، ایک تیر کی وجہ سے اللہ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ یہاں تیر سے مراد آج کا میزائل ہے، آج کا راکٹ ہے، صانعہ یحتسب فی صنعتہ الخیر، ایک تو اس کو بنانے والا، اس کو تیار کرنے والا، اس کا موجد، کہ وہ اس تیر اور میزائل وغیرہ بنانے میں خیر کی نیت رکھتا ہو، والرامی بھی اسے پھینکنے والا، والممد بھی اور اس سارے پروسیس میں مددگار بننے والا، ان تینوں کو اللہ اس کی وجہ سے جنت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا، ارمو ورکبو، تیر اندازی سیکھو اور سواری کرنا سیکھو، وَأَن تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَرْكَبُوا، لیکن تیر اندازی
یعنی میزائل کی صلاحیت اور راکٹ کی صلاحیت کا حاصل کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. سواری کی مشق یہ ایک اسلام کا پسندیدہ کھیل ہے. اس سے جسم کی پوری ورزش کے ساتھ انسان میں مہارت, ہمت اور جرأت اور حوصلہ مندی اور یہ ساری اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں. حضور کے زمانے میں گھوڑے تھے. حضور نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں, بعض ثواب کا ذریعہ ہیں جن سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے. یہ سواری کے گھوڑے, انہیں باندھنا ایمان و احتساب کی نیت سے اگر کسی کے ہاں ہے تو اس گھوڑے کا کھانا پینا حتیٰ کہ اس کی لید اور پیشاب تک اس کے نام اعمال میں تولا جائے گا, بطور نیکی کے تولا جائے گا. اور دوسرا ہے عزت برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی جان کے تحفظ کے لیے اور اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے گھوڑے کی پشت اور پیٹھ سے جو حقوق وابستہ ہیں اگر انسان ان کا خیال رکھے تو ایسا گھوڑا یعنی جس کی ضروریات کو فراموش نہیں کرتا نہ تنگی میں نہ فراخی میں, یہ باعث تحفظ ہے اور اس کا رکھنا بھی یقیناً درست ہے. اور تیسرا باعث وبال, فرمایا جنہیں مالک ریاکاری کے لیے اور غرور اور اترانے کے لیے رکھے, ہر وہ سواری جو ذاتی تحفظ اور اچھے مقاصد کے لیے آمد و رفت کے کام آتی ہے. اب ذرا غور کیجئے, یہ تیسرا جو ریاکاری کے لیے ہے یہ تو باعث وبال ہے. اب اس حدیث کے تحت ہر وہ سواری جو ذاتی تحفظ, جہاد اور اعلی مقاصد کے لیے آمد و رفت میں کام آتی ہے, جیسے ہیلی کاپٹر ہے, ہوائی جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, لڑاکا طیارے ہیں, ٹینک ہیں, بکتر بند گاڑیاں ہیں, جیپ ہے, کار ہے, بس ہے, موٹر سائیکل سائیکل ہے, ان سب کی ٹریننگ اور انہیں چلانا سیکھنا اسلامی نقطہ نظر سے ایک پسندیدہ عمل ہے. اسی طرح دوڑ لگانا, اپنی صحت اور توانائی کے مطابق ہلکی دوڑ بہترین ورزش ہے. احادیث میں بھی اسے مستحب قرار دیا گیا ہے. حضور نے فرمایا چار کام ایسے ہیں اللہ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی ہر چیز لہو و لعب ہے سوائے چار کاموں کے. ایک, اپنے گھوڑے کو سدھانا. دوسرے, دو نشانوں کے درمیان پیدل دوڑنا. تیسرے, تیراکی سیکھنا اور سکھانا. اور چوتھے, اپنی اہلیہ کے ساتھ گپ شپ. پیدل دوڑنے کا عمل صحابہ کے ہاں بڑا ایک ان کے مزاج میں شامل تھا, مقابلے ہوا کرتے تھے. حضرت بلال ابن سعد اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور باہمی دل لگی کیا کرتے تھے اور ہنسی خوشی بھی آپس میں گپ شپ بھی لگا لیا کرتے تھے. ہاں جب رات آتی تو سب کو لوگ دیکھتے کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے, غافل نہیں. پیدل دوڑ میں مثالی شہرت رکھنے والے ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اکوا, وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے, تو ایک انصاری صحابی جو نوجوان تھا پیدل دوڑ میں بہت مہارت رکھتا تھا اس نے, اور کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتا تھا, کسی سے مات نہیں کھاتا تھا. کہنے لگا, اچانک کہنے لگا, کوئی ہے جو مدینے تک دوڑ میں میرا مقابلہ کرے؟ ہے کوئی؟ دو تین مرتبہ بار بار اس نے کہا, آئے میدان میں میرے ساتھ مقابلہ کرے. تو لوگوں نے کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو, کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے, بار بار چیلنج دیے چلے جا رہے ہو. ان کا ہاں ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے سوا مجھے کسی کا لحاظ نہیں ہے, جو بھی آ سکتا ہے مقابلے میں آئے. تو حضرت سلمہ ابن اکوا فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے آپ سے عرض کی, اے اللہ کے حبیب, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کے ساتھ مدینے تک دوڑ میں اس کا مقابلہ کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم اس کے ساتھ دوڑ لگانا چاہتے ہو تو لگاؤ. تو حضرت سلمہ ابن اکوہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے دوڑ لگائی اور میں اس سے جیت گیا. اب یہ دیکھیے یہ پسندیدہ کھیل ہیں. حضرت عمر اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی ہیں, دونوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ ہوا. ایک موقع پر حضرت زبیر آگے نکل گئے اور کہنے لگے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دوسرے موقع پر حضرت عمر آگے نکل گئے تو فرمانے لگے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں آگے نکل گیا. اسی طرح نیزہ بازی, حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد کے باہر صحن میں نیزوں کا کھیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا ہے اور گھر والوں کو بھی دکھایا. اسی طرح تیراکی, جنگ میں ندی نالے تالاب دریا عبور کرنا, سمندر کی ناکہ بندی اور دفاعی نقطہ نظر کے ساتھ یہ سارے امور, اور اسی طرح یہ جسمانی ورزش کا بھی ذریعہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا علموا ابناءکم السباحہ, اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ, اپنے بچوں کو پھینکنے کی صلاحیت, تیر پھینکنے کی صلاحیت سکھاؤ. اور وَلَنِعْمَ لَهْوُ الْمَرْأَةِ مَغْزَلُهَا, اور عورت کے لیے بہترین صحت مند کھیل سوت کاتنا ہے. یعنی کیا مطلب, گھر میں محدود ورزش ہے, ایک دائرے میں گھر میں محدود. صحابہ تیراکی میں مہارت رکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم حالت احرام میں تھے اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں پانی ہے, تو حضرت عمر نے کہا آؤ بھائی ذرا میرے ساتھ ذرا غوطہ لگانے کا مقابلہ کریں اور دیکھیں کہ کس کا سانس زیادہ لمبا ہے. اسی طرح کشتی اور کبڈی, سطر کی رعایت کے ساتھ, یہ بھی یقیناً ایک پسندیدہ عمل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکانہ پہلوان آیا, اور یہ پہلوان عرب کا مشہور پہلوان تھا. اگر کھال کے اوپر پاؤں رکھ دیتا اور لوگ کھال کھینچتے تو کھال پھٹ جاتی تھی, اس کا پاؤں نہیں ہلتا تھا, ایسا طاقتور پہلوان. آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کیا کہ میں تو ایمان تب لاؤں گا جب آپ میرے ساتھ کشتی کریں. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا کہ جانے دو بھائی. کہ نہیں نہیں, میں تو ایمان تب لاؤں گا جب آپ کشتی کریں. اللہ کے حبیب نے پھر کشتی کی, ایک مرتبہ بھی گر گیا تو نہیں نہیں نہیں, میں ویسے میرا پاؤں پھسل گیا تھا, پھر دوبارہ صحیح. کشتی کی اور اس کو پچھاڑا. یہ یقیناً پسندیدہ صحت مند کھیل جو انسانی جسم میں قوت اور طاقت کا ذریعہ ہے, ان کو دین انکرج کرتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ناپسندیدہ کھیل جیسے شطرنج, یہ بیکار کھیل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو باطل اور ناپسند قرار دیا اور حضور نے ناپسندیدہ قرار دیا. اسی طرح کبوتر بازی, ایک شخص کو کبوتر کے پیچھے دوڑتا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان یتبع شیطانہ, یہ بھی شیطان ہے اور اپنے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کیونکہ بے مقصد عمل ہے. مرغ لڑانا, بٹیر بازی, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی لڑائی, مرغوں کی لڑائی, کتوں کی لڑائی اور اس طرح سے یہ جتنیاں لڑائیاں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں, ان سے حضور نے منع فرمایا. اسی طرح پتنگ بازی ہے جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہے, تاش کھیلنا ہے جوئے کی شرط کے ساتھ, یقیناً ناپسندیدہ اور ناجائز ہے. اسی طرح باکسنگ ہے, فائٹنگ ہے, اسے ورزش کا نام نہیں دیا جا سکتا. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, یہ باکسنگ جس سے دماغ میں چوٹ لگنے اور اعضاء اور آنکھوں اور کانوں, بینائی کے اور سماعت کی قوت کے زائل ہونے کا خدشہ ہے. اسی طرح بل فائٹنگ ہے, بیلوں کے ساتھ کشتی, یہ یقیناً ناجائز اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے. اسی طرح چھوٹی چھوٹی یہ جو کیرم بورڈ ویڈیو گیم, یہ جانوروں کی تصاویر کے ساتھ نہ ہوں اور ان میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پامالی بھی نہ ہو رہی ہو اور جوئے وغیرہ نہ ہو, یقینی بات ہے ان کی گنجائش نکلتی ہے. جیسے ہاکی ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے, ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, جس کھیل میں دینی یا دنیاوی جسمانی صحت کے حوالے سے فائدہ ہو وہ جائز ہے. بس یہ اصول ہے. لیکن ان کھیلوں کے مقابلے میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی وجہ سے یہ ناجائز ہو جاتی ہے. مثلا وقت کا بے پناہ ضیاع ہے. ایک میچ اگر ایک جگہ دیکھا کھیلا جا رہا ہے تو دو اڑھائی کروڑ کے قریب انسان اسے ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اور 20 بلین کے قریب لوگ اسے نشریاتی اداروں کے ذریعے, ٹیلی کاسٹ کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. اب ان کے گھنٹے آپ شمار کریں کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. سطر پوشی کا اہتمام, اور پھر یہ ہے کہ تمام دفاتر اور تعلیمی ادارے اور طلبہ کے امتحانات کے دوران میچز, اس سے جو طلبہ کو نقصان ہوتا ہے یقیناً وہ اپنی جگہ ہے. پھر سطر پوشی کا اہتمام نہیں ہوتا, لباس ایسا کہ جس میں سطر کے ڈھانکنے کی صورت نہیں. پھر اب ایک اور گند شروع اس میں داخل کر دیا گیا کہ میچ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ڈانس کے لیے لڑکیوں کا گروپ مسلسل ناچ رہا ہے اور بار بار کیمرہ بجائے کھلاڑیوں کے ان پر ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح مردوں اور عورتوں کا بے حجاب اختلاط ہے, میل جول ہے, اور پھر سٹے بازی ہے اور جوئے بازی ہے اور میچ فکسنگ ہے. یہ یقیناً تمام امور ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے ہیں. ایک میچ کے ذریعے سے جوا پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے لوگ جوئے جیسے حرام عمل میں اس میچ کی وجہ سے شریک ہیں. دو افراد میں ہارنے جیتنے کی شرط یہ بھی یقیناً ناجائز ہے. کوئی ادارہ یا کوئی حکومت انعام کا اعلان کرے وہ تو جائز ہے, لیکن دو افراد میں یا چند افراد میں باہمی مل کر ہارنے جیتنے کی شرط پر کوئی کھیل کھیلنا, چاہے وہ اچھا ہی اپنی بنفس ہی اچھا ہی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ اس عمل کی وجہ سے نہ جائے. اور آپ دیکھیے کہ ایک سروے کے مطابق حالیہ یہ جو انڈین آئی پی ایل کے ہر میچ پر 2.9 ملین انڈین روپے خرچ ہو رہے ہیں اور 70 میچوں میں 209 ملین روپے, جن سے 13 نئے انسانی آبادی کے گاؤں بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ آباد کیے جا سکتے ہیں. ایسے ملک میں جہاں فٹ پاتھ پر لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہیں جوان ہوتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں, وہاں کھیلوں پر اس طرح سے زیادہ, اور 800 ملین کے قریب جوا مسلسل ہو رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, یہ تفصیلات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو صحت مندانہ کھیلوں پر آمادہ کریں. صرف ویڈیو گیمیں کھیل رہے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں مسلسل, اور کارٹونوں کے اندر بچوں کی زبان بدلی جا رہی ہے, ان کا کلچر اور ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب اور ان کے تمدن کو کارٹونوں کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے. اگر انہی کھیلوں میں وہ رہیں گے تو صحت مند نوجوان نہیں بن پائیں گے. اور حکومتی ادارے اور ذرائع ابلاغ ایسے کھیلوں کی حوصلہ شکنی کریں جو کئی دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں یا سارا سارا دن مصروف رکھتے ہیں, اور کھیلوں کے نام پر جو ڈانس وغیرہ کی تربیت اور اسے دکھایا جا رہا ہے, اور سکولوں اور کالجوں کے جو ہم نصابی سرگرمیوں کے طور پر جو کھیل ہیں عورتوں کے اور لڑکیوں کے اور بچیوں کے کالجز میں، ان کو محفوظ جگہ کی بجائے پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے اور وہاں ان کو ڈانس سکھایا جا رہا ہے، یہ یقیناً کسی بھی اسلامی مملکت کے تعلیمی اداروں کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کی حوصلہ شکنی اور اس کو روکنے کی حکومتی اداروں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔